الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المؤمنين. علم اخلاق میں گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جو انسان کے اندر چار قوتیں پائی جاتی ہیں ان چاروں قوتوں کا آپس کا نزاع اور جھگڑا جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے اور انسان کے نفس کے اوپر جس قوت کا غلبہ ہو جاتا ہے انسان کی روح جو ہے حقیقی اعتبار سے وہ والی شکل اختیار کر لیتی ہے. اگر انسان کے نفس کے اوپر قوت عقلیہ کا غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ فرشتہ صورت ہو جاتا ہے. اور یہی والی بات ہم عرف عام میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے برائی انجام نہیں دیتا ہے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں جیسا ہے. اور اسی طریقے سے اگر انسان کے اوپر قوت وہمیہ کا غلبہ ہو جاتا ہے ہر وقت وہ مکر و فریب کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو وہ شیطانی صورت ہو جاتا ہے کہ جس کو عرف عام میں بھی لوگ جو زیادہ دھوکے باز ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو شیطان آدمی ہے. تو یہ خود بخود ہی اس صفت کا غلبہ جو اس کے اندر قوت وہمیہ کا غلبہ ہو گیا اس کی وجہ سے وہ شیطان صفت ہو جاتا ہے. اور اگر انسان میں قوت غضبیہ کا غلبہ ہو جائے کہ ہر وقت ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہوں بے رحمی ہوں خون بہاتا ہوں تو اس پہ عام میں بھی لوگ اس کو کہتے ہیں یہ درندہ صفت ہے تو وہ درندہ جیسا ہو جاتا ہے کہ جب قوت غضبیہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے. اور اسی طرح سے جب انسان کے اوپر قوت شہویہ کا غلبہ ہو جائے کہ ہر وقت وہ کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں ہی ہو باقی کسی چیز سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو تو اس پہ عامے لوگ بھی اس کو کہتے ہیں جانور کی مانند ہے تو یہ جانور جیسا ہو جاتا ہے. تو جس قوت کا غلبہ انسان میں ہو جائے انسان کی روح حقیقی طور پہ وہی صورت اختیار کر لیتی ہے. مگر جب تک کسی ایک قوت کا غلبہ نہ ہو تب تک جو ہے وہ نزاع جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. کبھی یہ قوت غالب آ جاتی کبھی دوسری آ جاتی کبھی تیسری آ جاتی کبھی چوتھی آ جاتی ہے اور یہ نزاع جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. اس کے بعد جی نہیں غصہ آنا بری بات نہیں ہے غصہ آنا اچھی چیز ہے غصہ نہ آنا بری بات ہے. مگر غصہ یعنی ناپسندہ چیز پہ غصہ آئے یہ فطری چیز ہے مگر اس غصے کے بعد کیا کرنا ہے اسے. اگر غصے کے بعد کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شریعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے اس کا مطلب قوت غضب یا غالب آ گئی اس کی قوت عقلیہ کے اوپر. مگر غصہ آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہو اس کا مطلب اس کی قوت غضبیہ غالب نہیں ہوئی ہے بلکہ قوت عقلیہ غالب ہے. تو غصے کا آنا بظاہر خود بری چیز نہیں ہے غصے کے بعد وہ کیا عمل انجام دیتا ہے. غصے میں آ کے غالب ہونا شروع کرتا ہے اس کا مطلب قوت غضبیہ تیز ہے اس کی. غصے میں آ کے ماننے رکھتا ہے اس کا مطلب قوت غضبیہ کا غلبہ ہے قوت عقلیہ جو ہے اس کی نہیں چل رہی ہے. غصہ آنے کے بعد وہ کنٹرول کر لیتا ہے نہ زبان سے کوئی گالی نکالتا ہے نہ اس کے ہاتھ حرکت میں آتا ہے اس کا مطلب قوت غضب یا کنٹرول میں ہے عقلیہ کے. کیا نہیں واضح نہیں ہوا سوال. نہیں قوت غضبیہ آنے کے بعد جو ہے ایسا نہیں کہ انسان جو ہے غصے کا اظہار گالی دے کے یا مار کے بھی کرتا ہے. غصہ جب آتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ میں بدلا تو نہیں رہ سکتا اس سے اب جو ہے پھر مکاری کرتا ہے وہ اسے کسی اور طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی کہا جائے گا کہ اس نے عقلیہ کی پیروی نہیں کی. جہاں بھی وہ شریعت کے باہر نکلے گا شریعت کے دائرے سے وہاں کہا جائے گا اس نے عقلیہ کی پیروی نہیں کی ہے. اب ضروری نہیں کہ مثلا غصے کے عوض میں وہ گالی دے یا مارے. بعض بار انسان کو کسی کے کسی فعل پہ غصہ آتا ہے مگر دیکھتا ہے کہ میں جواب نہیں دے پاتا ہوں گا اس کو، لڑ نہیں سکوں گا اس سے، کوئی اور مکاری کرتا ہے اس کے ساتھ، تو یہ بھی اسی میں کہا جائے گا کہ اس نے قوت عقلیہ کی بات نہیں مانی. تو پہلے یہ بار یہ بات دیکھ رہے تھے، پھر ایک مصنف جو مثال بھی دے رہے اس جو اندر میں جھگڑا چل جائے نفس کے اندر اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین، کہ ونفس لا یزال محض تنازع حاضر کوا و تدافعها اذا یغلب احداها، کہ نفس کے اندر یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے، یہ تدافع چلتا رہتا ہے ان چاروں قوتوں کے درمیان. کب تک چلتا رہتا ہے کہ اذا یغلب احداها، جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک قوت غالب نہ آ جائے تب تک یہ جھگڑا جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو فر غضب یہ تو تدعوہ الی الظلم و ایذائے و عداوت و بغضائے، تو قوت غضبیہ چار یہ ہوتی کہ انسان کو جو ہے وہ آمادہ کرے کہ وہ ظلم کرے، دوسرے کو تکلیف پہنچائے، دشمنی رکھے، بغض رکھے، یہ ساری خواہشیں قوت غضبیہ کی ہیں. اگر یہ چاروں میں سے کوئی بھی چیز انسان کے اندر ہے اس کا مطلب یہ کہ قوت غضبیہ کا غلبہ ہے اس کے اندر. اگر وہ ظلم کر رہا ہے، اگر مثلا دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر مثلا عداوت رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، اس کا مطلب قوت غضبیہ کا غلبہ ہے. اسی کہ یہ خواہش ہے قوت غضبیہ کی. ور بہیمیت و تدعوہ الی المنکر و الفواحش، قوت جو ہے بہیمیہ یعنی قوت شہویہ یہ انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ منکرات کو انجام دے، فواحش کو انجام دے. وہ کہتے کہ کھانا کھاؤ چاہے حلال ہو یا حرام ہو، لباس پہنو چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، ہر طرح کی لذتیں حاصل کرو چاہے حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو. یہ قوت شہویہ چار ہی ہوتی ہے. عقل بھی اس کی بات ماننے لگے، عقل بھی کہے کہ ہاں ایسا ہی کرو، اس کا مطلب قوت شہویہ کا غلبہ ہو گیا. تو بہیمیہ دعوت دیتی ہے منکر و فواہش کا دب، اور ہرس سے ادر مآکرے اور منا کے، اور وہ چار ہی ہوتی کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر چاہت پیدا کر لے مآکر کی اور منا کے کی، کہ ہر وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مثلا جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو حاصل کیا جائے اور نکاح کے متعلق چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے. یہاں پہ یہ واضح رہے کہ لذیذ کھانے کی خواہش یہ بذات خود بری نہیں ہے اگر وہ حلال ہو تو، حرام کھانے کی خواہش کرنا یہ جو ہے وہ بری ہے. تو اس کا الٹا مطلب نہ دے دے کہ اگر مثلا جو ہے انسان اچھی غذا کھانے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کا قوت شہویہ کا غلبہ ہے. اچھی غذا کھانا یہ بذات خود بری چیز نہیں ہے، حرام غذا کھانا یہ بری چیز ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ بہترین غذا کھا رہا ہے مگر حلال ہے، اس کے مقابلے دوسرا شخص جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے مگر وہ کسی چھین کے لایا ہے، تو قابل مذمت یہ اچھی غذا کھانے والا نہیں ہے، قابل مذمت وہ سوکھی روٹی کھانے والا ہے. یہ نہ کہا جائے کہ وہ تو بےچارا سوکھی روٹی کھا رہا ہے، چلے چوری کی کھا رہا ہے، نہیں وہ حرام ہے تو وہ مثلا جو ہے بالکل ہلکی غذا ہے پھر بھی غلط ہے، اور حلال ہے تو چاہے بہترین غذا ہو وہ بھی اچھی چیز ہے. یعنی لذیذ غذا یہ بری چیز نہیں اگر حلال ذریعے سے اس کو حاصل کیا جائے. تو وہ تو وہمیہ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ تو حد سے زیادہ کھائے تو وہ صحت پہ اثر ہو سکتا ہے اس کی، اور اس صحت کا بعض اوقات اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو سستی آئے گی اور ممکن ہے مثلا جو ہے وہ زیادہ عبادت کرنے سے غافل ہو جائے گا، مگر پھر بھی وہ حرام وغیرہ تو نہیں رہے گا جب تک کہ زیادہ کھانا اس کے لیے انتہائی زیادہ مضر نہ ہو جائے. ورنہ عام طور پہ انسان کو جب اس کی پسندیدہ ڈش ملتی ہے تو ضرورت سے تھوڑا زیادہ ہی کھا لیتا ہے وہ، مگر ہزار ہیں تو الگ نہیں ہے، مگر حرام جو ہے وہ ایک رکما بھی کھائے وہ غلط ہوگا. جی کیا چیز؟ جی یہ خواہش پوری نہیں ہے. اگر ہزار ذریعے سے انسان بنگلہ حاصل کرے کوئی عرض نہیں ہے، ہزار ذریعے سے اچھی گاڑی حاصل کرے کوئی عرض نہیں ہے. اسی ابھی ہم نے یہ مثال پیش کی کھانے کی، اسی طرح باقی چیزوں میں اگر کسی میں چوری کی سائیکل ہے تو وہ قابل مذمت ہے، اور کسی میں ہزار رسک سے گاڑی ہے تو کوئی عرض نہیں ہے. مسئلہ کہ ذریعہ کون سا ہے، پروردگار نے جو ہزار کرا دیا اسی ذریعے سے حاصل کیا ہے تو صحیح ہے، غلط ذریعے سے حاصل کیا تو غلط ہے. چیزوں کو کمیت اور کیفیت میں نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے حلال ہے یا حرام ہے. جبکہ قوت وہمیہ کی کیا خواہش ہوتی ہے, کہتے وہ شیطان یہ تو حیے جو غضب السبعیت و شہوت البہیمیت. قوت شیطانیہ, قوت وہمیہ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پابند ہو جائے شہویہ کا, پابند ہو جائے غضبیہ کا. بلکہ جیسے ہی قوت شہویہ کہتے کہ فنا چیز حاصل کرنی ہے, فنا لذت حاصل کرنی ہے, قوت شیطانیہ آگے بڑھتی ہے, اس کو طریقے سکھاتی ہے کہ ہاں یہ اس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو قوت شیطانیہ کا کام ہے کہ اس کو بڑھانا اور اس کے لیے راستے تلاش کر کے اس کو بتانا کہ مثلا کیسے جو ہے یہ غضب بڑھ سکتا ہے اور کیسے شہوت بڑھ سکتی ہے. وہ تزید و فیض ہوما, اور ان دونوں کے افعال کو جو ہے بڑھانا, یہ قوت شیطانیہ کا کام ہے. وہ تگر عہدہ ہے مابر اخرا, اور یہ قوت شیطانیہ کبھی قوت شہویہ کا سہارا دے کے غضبیہ کو دھوکہ دیتی ہے, کبھی غضبیہ کا سہارا دے کے شہویہ کو دھوکہ دیتی ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ عقلیہ کو غلبہ حاصل کرنے نہیں دینا ہے. قوت شیطان یا وہمیہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ دونوں قوت اس کے تابع ہو جائے, قوت شہویہ اور قوت غضبیہ. ہاں کبھی شہویہ کا سہارا لے کے غضبیہ کو دھوکہ دیتی ہے, کبھی غضبیہ کا سہارا لے کے شہویہ کو دھوکہ دیتی ہے. جبکہ عقل کا کام کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں والعقل شانہ ان یدفی غیظ السبیت بتسلیط الشہویت علیہا. جبکہ قوت عقلیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوت سبعیہ کے غیظ کو دفع کرتی ہے. جیسے قوت غضبیہ میں غیظ پیدا ہوتا ہے تو قوت عقلیہ اس کو ٹھنڈا کرتی ہے. جیسے انسان میں کسی ناپسندہ فعل کو دیکھ کے غصہ آتا ہے تو اب عقلیہ آگے آتی ہے اور اس کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنے دیتی کہ جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو. فنش ہو نہیں سکتی, یہ صرف دعوے ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے کہ وہ تپسیا کر کے یا سادھو بن کے جو ہے وہ اپنی قوت شہویہ کو ختم کر دیتے ہیں, یا مثلا جو ہے قوت غضبیہ کو ختم کر دیتے ہیں, مگر حقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے. کیا کوئی بھی ایسا ملتا ہے کہ جو بغیر کھائے ہوئے جی رہا ہو اس میں سے؟ ہاں یعنی انہوں نے جو دبایا ہوا ہوتا ہے, مگر دبانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک حد تک دب سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں دب سکتی. جیسے ربر کی مثال ہے, ربر بینڈ ہے, ربر بینڈ کو بنایا کسی گیا ہے کیا؟ آپ اس کو یوز کریں تو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو بیکار ہے. وہ اس کو کھینچیں گے, کس حد تک کھینچیں گے؟ جو اس کا دائرہ ہے اس حد تک کھینچیں گے, اس سے زیادہ کھینچیں گے تو ٹوٹ جائے گا. تو خواہشات کو دبانا ہے مگر ایک حد تک دبا سکتے ہیں, اگر اس سے زیادہ دبایا آپ نے تو غلط جگہ پہ ظاہر ہوگی, وہ انسان غلط کاریوں میں مبتلا ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو پروردگار نے چیز دی ہے اس کو ختم کر دیا. اگر یہ ناپسندہ چیز ہوتی تو خدا دیتا ہی کیوں؟ پروردگار نے قوت دی ہے کہ اس کو صحیح راستے میں استعمال کیا جائے, غلط راستے میں نہ جانے دیا جائے. کیا چیز؟ جی ہاں, یعنی وہ بظاہر یہ سمجھ رہے کہ ہم مثلا جو ہے وہ ہم نے ترک دنیا کر دیا ہے, کہ ہم مثلا جو ہے وہ شادی نہیں کریں گے, تو مثلا شادی نہیں کر کے ایک عرصے تک تو مثلا وہ کر سکتے ہیں, مگر عام طور پہ یہ ہوتا ہے بہت شاذ و نادر صورت ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچا سکتے, بچا نہیں پاتے ہیں. صرف دعوے ہوتے ہیں, حقیقت میں ایسا نہیں ہو پاتا. جی جی ہاں, اس میں یہ کہ بعض مقام پہ انسان کچھ چیزوں کو کنٹرول کر لے تو اس میں کچھ قوت پیدا ہوتی ہے, وہ اسباب و عذر کے اعتبار سے ہے, مگر اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ اس کا آخرت میں بھی کوئی بڑا مرتبہ ہے. آخرت میں بڑا مرتبہ اسی کا ہے جس نے شریعت کے دائرے میں رہ کے کوئی کام کیا ہے. اسباب و عذر میں ہے کہ ماچس کے ساتھ آپ جب تیزی گھسیں گے تو آگ اس سے نکلے گی. اب وہ مثلا مسلمان کرے گا تب بھی آگ نکلے گی، ہندو کرے گا تب بھی نکلے گی. تو وہ چیزیں فراہم کر دی جائے تو وہ ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے. کہیے تھوڑا موضوع سے نکل جائیں گے. عقل کی بات ہے کہ عقل کا کیا کام ہوتا ہے، کہ عقل شان ہوں این یدفی غیظ صبیت بے تسلیط شہویت علیہا، کہ عقل جو ہے وہ قوت صبیہ کو دفع کرتی ہے. کس کے ذریعے سے؟ کہ شہویہ کو اس کے اوپر مسلط کر دیتی ہے. جب غصہ ایک دم سے غصہ آ رہا ہوتا ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ پانی پی دو. پانی کا تعلق کس سے ہے؟ قوت شہویہ سے ہے، غصے کو ٹھنڈا کر دیا. تو قوت غضبیہ کو یہ ٹھنڈا کرتی قوت شہویہ کی مدد سے. وہ یقصر صوت الشہویت بے تسلیط سبعیت علیہا، اور قوت شہویہ کو یہ ٹھنڈا کرتی ہے قوت سبعیہ یعنی غضبیہ کو اس پہ مسلط کرتے ہوئے. کہ جب انسان انتہائی ایسے مقام پہ ہو کہ چاہ رہا ہو کہ اپنی خواہش کو پورا کرے چاہے غلط راستہ بھی ہو اور عقل کی بات نہ مان رہی ہو قوت شہویہ، تو اب یہ غضبیہ کو آگے کرتی ہے. غضبیہ اس کو آر دے جاتی ہے، اس کو اہمیت دلاتی ہے، اس کو کہتے کہ تیری عزت چلی جائے گی. اب قوت شبیہ جو ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب اسے اپنی عزت کا خیال آتا ہے. تو عقلیا ایک قوت کے سہارے سے دوسری قوت کو اپنے قابو میں لینے کا کام کرتی ہے. وہ یاد ہے تو قید شیطان وہ مکر ہو بالکشف ان تسری ان تربی سے ہی بے بصیرت ہی نافذہ. اور قوت عقلیا جو ہے قوت وہمیہ کے دھوکے بازیوں اور مکاریوں کو کنٹرول کرتی ہے اس بصیرت کے ذریعے سے کہ جو پروردگار آدم نے اسے عطا کی ہے. وہ نورانیت باہرہ، اور وہ پاکیزگی اور نورانیت جو خدا کی طرف سے قوت عقلیہ کو عطا ہوئی ہے. اب یہ چاروں کا جو ہے آپس میں تنازعہ وہاں پہ چل رہا ہے. فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْكُلِّ، اگر قوت عقلیہ سب پہ غالب آ جاتی ہے تو یَجْعَلُهَا مَقْهُورَةً تَحْتَ سِيَاسَتِهِ غَيْرَ مُقَدَّمَةٍ عَلَى فِعْلٍ إِلَّا بِإِشَارَتِهِ، کہ پھر جو ہے ان تینوں قوتوں میں سے کوئی بھی قوت عقلیہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور بالکل ہی جو ہے وہ سرکشی سے باز آ جاتے ہیں، یعنی نہیں انجام دیتے الا بے اشارت کی، مگر قوت عقلیہ اشارہ کرے تو کام کرتے ہیں. جرر کلو ار منہج وسعت، اور اس صورت میں ساری قوتیں جو ہے وسعت پہ آ جاتی ہیں اور درمیانی مقام پہ چلتی ہے. ایسا نہیں غصہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں انسان کر رہا ہوتا ہے یا نہیں کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں خواہش ختم ہو جاتی ہے، بلکہ جہاں کھانا چاہیے وہاں کھاتا ہے، جہاں نہیں کھانا چاہیے وہاں نہیں کھاتا ہے. اسی طرح ایسا نہیں قوت وہمیہ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ جہاں گمان کرنا چاہیے وہاں گمان کرتا ہے، یا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ نہیں کرتا ہے. جن چیزوں میں تحقیق کرنی چاہیے وہاں تحقیق کرتا ہے، یا نہیں کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتا ہے. اس لیے تحقیق کا کام بھی قوت وہمیہ انجام دیتی ہے. تو یہ منہج وسط میں آ جاتی ہے. وہ ظاہر العدل فی مملکت البدن، اور پھر ہم دیکھیں گے اسے بدن کے اندر عدل ظاہر ہو جائے گا کہ وہ تمام کاموں کو عدل کے اعتبار سے کرے گا، یعنی جو چیز جہاں کرنی چاہیے وہاں کرے گا، جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں نہیں کرے گا. وہ انضم یقریب علیہ، مگر اگر یہ ہو کہ عقل غالب نہ آ سکے بلکہ ان تینوں قوتوں میں سے کوئی اور قوت غالب آ جائے. وہ عجز عن قہرہا مقہورتن، اور یہ قوت عقلیہ ان کے پر غالب نہ آ سکے بلکہ الٹا ہو جائے، تو پھر صورت ہے کیا ہو جائے گی؟ کہ قہروہ واستخدموہ، بلکہ یہ تینوں قوتیں جو ہیں اس عقلیہ پہ غالب آ جائے اور عقلیہ سے اپنے لیے خدمت لے. قوت شبیہ کہے کہ مجھے تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، عقلیہ کو بولے تو طریقے بتا کہ میں کیسے اپنی خواہش پوری کروں، یعنی اب عقلیہ سے خدمت لینے لگے. تو فلا یزال القلب پھر عقل و ازائیں، تو اب جو ہے کتا جو جس کو تابع کیا گیا قوت غضب یا سے، اب یہ جو ہے اس کو نقصان پہنچائے گا، اب اس کو ایزا پہنچائے گا. اور خنزیر و پھر منکر اور فحشاء، اور خنزیر کہ جس کو قوت شبیہ سے تابع کیا گیا یہ اس کو منکر اور فحش کی طرف لے جائے گا. وہ شیطان و پھر استنباط ہے دے، اور قوت وہمیہ جو ہے اب دھوکے بازی انسان کو سکھائے گی ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ پستی کی طرف چلا جائے گا. اور عقلیہ جب ان تینوں کے قابو میں آ گئی تو اب نہ فقط یہ کہ قوت شہویہ کی چل رہی ہے، بلکہ قوت شہویہ کی خدمت کر رہی قوت اقضیہ. نہ فقط غضبیہ کی بات کر رہی بلکہ قوت غضبیہ کی وہ خدمت کر رہی اس طرح سے کہ یزر قلب و یشمر خنزیر، کہ ایسی خدمت کر رہی کہ جس کی وجہ سے کتا بھی خوش ہو جاتا ہے اور خنزیر کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے. تو فلا یزار فی عبادت قلب اقرن او خنزیر حضو ان او شیطان انودن. تو اب گویا قوت اقضیہ ان تینوں کی مرید بن جاتی ہے. جو قوت شہویہ کہتی ہے وہ عقل ماننے کو تیار، جو قوت غضبیہ کہتی ہے عقل ماننے کو تیار ہو جاتی ہے، جو قوت وہمیہ کہتی ہے عقل ماننے کو تیار ہو جاتی ہے. ایسا کہ گویا اس کی پرستش یہ کر رہی ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تدرک ہلاکت العبدیہ و شقاوت السنمدیہ، کہ اب ہلاکت عبدیہ اس کو پہنچ جاتی ہے اور شقاوت السنمدیہ اس کے حصے میں ہو جاتی ہے. ایسی بدبختی کہ جو دائمی اور ہمیشہ کی ہے. موقع یہ کہ مسلم کہتے وہ ان تغسل عنایت الہیہ و رحمت الازلیہ، کہ پروردگار کی خصوصی رحمت اس کے متوجہ ہو تو پھر تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ اچھائی کی طرف آ جائے، ورنہ بھی اس کی اچھائی کی طرف آنے کا امکان نہیں دیتا ہے. جب یہ صورت پیدا ہو جائے کہ قوت اقضیہ بھی ان کا ساتھ دینے لگے، ان کی باتوں میں باتیں ماننے لگے. ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انسان خود یہ محسوس کرے کہ اسے گناہ گناہ نہ لگ رہا ہو بلکہ اسے اچھا لگ رہا ہو، اور نیکی جو ہے وہ اچھی نہ لگ رہی ہو بلکہ نیکی بری لگنے لگے. جب صورت حال جو ہے الٹی ہونے ہو جائے انسان کے اندر، تب یہ والی کیفیت ہو جاتی کہ اب جو ہے وہ بچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، اسے گناہ اسے برا ہی نہیں لگ رہا ہے، نیکی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا اس سے کہ نیکی اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے. اب ایک مصنف اس کے لیے مثال دے رہے ہیں. مسلم مثال یہ پیش کرے کہ جیسے مثلا ایک آدمی کسی جانور پر سوار ہو کے شکار کے لیے جا رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے شکاری کتا رکھا ہو اس نے، اور ایک جو ہے گارڈ رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ چوکی دار جو اس کی حفاظت کرے راستے میں اگر چور لٹیرے ڈاکو وغیرہ آئے تو. تو جانور پہ سوار ہیں، ساتھ میں کتا ہے اور ساتھ میں یہ اس کا گارڈ ہے. کہتے ہیں یہ انسان جو ہے یہ خود قوت عقلیہ ہے، جس جانور پہ وہ سوار ہے وہ قوت شہویہ ہے، ساتھ میں جو قلب جس کو لے کے وہ شکار کے جا رہا ہے کتا یہ قوت غضبیہ ہے، اور ساتھ میں جو اس نے گارڈ رکھا ہوا ہے یہ قوت وہمیہ ہے جو ہر جگہ نگاہ رکھ رہی ہے کہ کہیں چور لٹیرے تو نہیں آ رہے. اب کہتے ہیں یہ تینوں کو جو ساتھ میں دیکھے جا رہے ہیں، اگر یہ تینوں انسان کی کنٹرول میں رہے پھر تو انسان اپنے مقصد کو پا لے گا کہ جو شکار کے لیے جا رہے وہ شکار کر سکے گا. مگر راستے میں جو ہے جس جانور پہ یہ سوار تھا وہی سرکش ہو جائے تو اس کو کیا کرے گا، اچھال کے نیچے پھینک دے گا. اگر یہ کتا جس کو بھیجنا تھا شکار کو کاٹنے کے لیے یہی مثلا سرکش ہو جائے تو شکار کو کاٹنے ہوئے اس کو کاٹنے لگے گا، اور جو مثلا ساتھ میں اس نے رکھا تھا گارڈ اس کی حفاظت کے لیے وہی سرکش ہو جائے تو بجائے کہ چور اٹھے سے اس کو بچائے یہ خود ہی اس کے اوپر فائر کر دے گا. تو اگر یہ تینوں اس انسان کے کنٹرول میں رہے تو انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکے گا، مگر ان تینوں میں سے کوئی بھی اس کے اوپر حاوی آ گئے تو انسان جو ہے کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا. اب اسی کو عبادت میں مثال کو پڑھ دیتے کہ وقد یمسر و اجتماع و حاضر قوت انسان، کہ بسا اوقات مثال دی جاتی ہے کہ یہ چاروں قوت انسان میں کس طرح سے جمع ہیں، کہ بے راکبین کہ انسان ایک سوار ہے، اس کے اوپر سوار ہے بے بہیمتین ایک جانور کے اوپر، کیوں جا نکلا ہے یہ کہتے تاج بن سعید شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے، یقون و ماہو قلبن اس کے ساتھ کتا بھی ہے، وعین من قطائی طریق اور ایک جو ہے گارڈ بھی رکھا ہوا ہے اس نے راستے میں روٹیروں سے بچانے کے لیے. تو فر را کے وہ عقل ہو، تو یہ سوار جو ہے وہ عقل ہے، اور بہیمت و ہلشا ہوا تو اور جس جانور کے اوپر یہ سوار ہے تو یہ جانور جو ہے وہ قوت شہویہ ہے، اور قلب ہو اور غضب ہو اور یہ کتا جو ہے وہ اس کی قوت غضبیہ ہے، اور عین ہو اور قوت الوہمیت ہو اور یہ جو گارڈ ساتھ میں رکھا ہوا ہے یہ اس قوت وہمیہ ہے، کہ التی حیا من جواسیس شیطان، کہ قوت وہمیہ کے جو شیطان کی فوجوں میں سے ہے. اگر یہ اس کے قابو میں رہے تو بہترین طرح سے یہ جاسوسی کرے گا، بہترین طرح سے یہ حفاظت کرے گا اس کی، مگر سرکش ہو جائے تو یہی اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا. جی کون قوت وہمیہ، یہ یہاں پہ مثال دی عین کی کہ فَإِن كَانَ كُلُّ تَحْتَ سِيَاسَتِ رَاقِبِ فَأَلَا مَا يَسْلِهُ لِلْكُلِّ وَنَالَ مَا يَسْدُرُهُ. تو اگر یہ تینوں چیزیں اس راقب کے کنٹرول میں رہتی ہیں تو یہ جو اپنے مقصد کو پا لے گا اور جس ہدف کے لیے نکلا ہے وہ ہدف اس کا پورا ہو سکے گا. وَإِن كَانَتِ غَلَبَتُ وَالْحُكْمُ لِلْبَهِيمَتِ أَوِ الْقَلْبِ، مگر اگر غلبہ آ گیا اس جانور کے لیے جس کے بہت سوار ہو کے جا رہا تھا یا ساتھ جو کتا چل رہا تھا اس کا، تو ہلاک راقب، تو یہ جو ہے سوار کو ہلاک کر دیں گے. بِذِهَا بِهِ مَا هُمَا، وہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ فنا ہو جائے گی جو اس کے ساتھ چل رہی تھی. کہ فیما لا یسے میں نے تیرا دے ور وہا دے و اقتحام ہی فی موارد حرکات، کہ یہ دونوں مل کے سوار کو گرا بھی دیں گے، یعنی جانور اس کو گرائے گا اور قلب جو ہے اس کو زخمی کر دے گا، اور جس مقصد کے لیے یہ نکلے تھے اس سے جو ہے دور اس کو حرکات کے مقامات پہ پہنچا دے گا. وہ ان کان کل و تحت نہیں گر عین وام رہی، اور اگر یہ تینوں اس گارڈ کے قابو میں ہو گئے کہ اس نے جو ہے جانور کو بھی قابو کر دیا، راقب کو بھی کر دیا اور کتے کو بھی کر دیا، تو اب یہ اس کو مکر و فریب دیں گے، اتنا مکر و فریب دیں گے کہ اضلہم بتذبیح سے ہی انسوا اس سبیزے، کہ یہ تینوں کو جو ہے دھوکہ دے اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. کہ حتی یوسے رہوں ایدس سارے کین، یہاں تک کہ ان کو لے جا کے چوروں کے ہاتھ میں سپوت کر دیں گے، کہ یہ جو رہنمائی کر رہا تھا وہی اس کو کہے گا کہ اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ رہ جا کے وہیں رہ جائے گا کہ یہاں پہ ڈاکو پہلے سے موجود ہوں گے. اگر حکومت قائم ہو گئی قوت وہمیہ کی، کہتے وہ کزار کا لو کانت کوا بے اسرحا تحت اشارت اقرے و قہرہا و غلب آ رہا وقت رے ان کی یادہا ظہر مسارمتو و ممازجتو بینر کل، کہتے اسی طرح سے یہ جو مثال بیان کی کہ جب تک راقب کا کنٹرول ہے وہ اپنی کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، عقل کا کنٹرول رہے گا تو انسان جو ہے وہ ان تینوں کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے ان کے سہارے سے جو ہے وہ مقصد کو پا سکے گا. وہ سارا جمیوں کر واحد، اور یہ سب مل کے ایک قوت بن جائے گی. اگر یہ تینوں ایسا نہیں کہ قوت شبیہ بیکار ہے، وہمیہ بیکار ہے، غضبیہ بیکار ہے، بلکہ جب عقلیہ کے قابو میں آ جائے گی تو ایک قوت بن جائے گی اس کے لیے. وہ سارا جمیوں کر واحد، وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح سے ہو جائے گی کہ تیرے اندر مؤثرہ اور مدبرہ ہینا اسن لیسا ایزا قوت واحدتون، اس سے کہ اب جس کی بات چل رہی ہے اور جو تدبیریں کر رہا ہے وہ فقط ایک ہی قوت ہے، وہ کون سی ہے؟ قوت عاقلہ. اس کے بعد باقی تینوں قوتیں مان رہے تو گویا چاروں مل کے ایک بن گئے، اور چاروں مل کے جب ایک بن گئے تو زیادہ تیزی سے جو ہے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں گے. کہ تستا میرا کل منہا فی مواز ذائقتے اور اوقات مناسبتے، کہ اب عقل جو ہے ان تینوں کو استعمال کر رہی ہے مناسب مقامات پہ اور مناسب وقت پر. تو فیص دوران کل منہا مقولے کا ریاض رہی، تو اب تینوں سے وہی چیز صادر ہوگی کہ جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے. قوت شہویہ اسی کی خواہش کرے گی جس کی خاطر پروردگار عالم نے اس کو خلق کیا ہے، قوت وہمیہ وہی سوچے گی کہ جس کی خاطر پروردگار عالم نے اس کو خلق کیا ہے، اور قوت غضبیہ وہی کرے گی کہ جس کی خاطر خدا نے اس کو پیدا کیا ہے. کہ علامہ یمبگی میں قدرے ور وقت ور کیفیت، اسی مقدار میں قوت شہویہ آگے بڑھے گی، اسی وقت آگے بڑھے گی اور اسی کیفیت میں آگے بڑھے گی، یہی صورت باقی دونوں قوتوں کے لیے. تو فتصلح نفس و قواہا، تو اب نفس کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور اس کی قوتوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور پروردگار عالم کی اس قول کا وہ مستاق بن جائے گا کہ قد افلح من زکاہا، کہ یقیناً فلاح پائی اس شخص نے کہ جس نے اپنے آپ کو طاہر و پاکیزہ کیا، اپنا تزکیہ نفس کیا. سورہ شمس کی آیت نمبر 10. تو تزکیہ نفس کا یہ مطلب نہیں کہ قلب کے اندر سے باقی ساری قوتیں فنا کر دی جائے، کہ شہوت ختم ہو جائے، غضب ختم ہو جائے، قوت وہمیہ کا خاتمہ ہو جائے، مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ تزکیہ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ تینوں قوتیں قوت عاقلہ کے تابع ہو جائے. اگر قوت عاقلہ کے تابع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا تزکیہ نفس جو ہے وہ ہو گیا ہے. جی. نہیں اگر مثلا اس کا ارادہ کیا ہے بڑھاپے میں، بڑھاپے میں یہ تھا کہ اگر طاقت ہوتی تو اب بھی وہی کرتا میں، اس کا مطلب ابھی بھی غلبہ اسی قوت شہویہ کا ہے، مگر یہ کہ اگر بڑھاپے میں پشیمان ہے کہ کاش جوانی میں وہ سارے گناہ نہ ہوئے ہوتے، اور اب یہ کہ اگر واپس قوت آ بھی ہے تو وہ سارے گناہ کرنے کو آمادہ نہیں ہے وہ، تو پھر اس کا مطلب عقلیہ کا غلبہ ہے. وہ تو یہ کہ انسان میں تبدیلی ہوتی ہے، بعض وقت انسان ایک وقت میں اچھا ہوتا ہے پھر دوسرے وقت میں برا ہو جاتا ہے، رزلٹ دیکھا جائے کہ مرتے وقت اس کی کیا کیفیت تھی. مرتے وقت اگر وہ اچھا بن گیا تھا تو اچھا شمار ہوگا وہ. کیا چیز ہاں بالکل ایسی مغلوب ہو جائے کہ اس کی بات بالکل نہ چل رہی ہو تو جو ہے وہ ناممکن تو نہیں کہیں گے، پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس سے توبہ کا دروازہ جو ہے کبھی بند نہیں ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے وہ قوت کو طلب کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے بیچ میں عرض کیا تھا دعائیں مشرور، یہ عام طور پہ اس وقت کافی مددگار ہوتی ہے کہ جہاں پہ بیماری کے لیے بھی ہے کہ فارغ ہو جائے، تو وہاں بھی کہ انسان کسی گناہ کو چھوڑ ہی نہ پا رہا ہو، کسی گناہ کو چھوڑ نہ پا رہا ہو، تو دعائیں مشرور جو ہیں وہ اس کے لیے مددگار ہوتی ہے کہ گویا وہ ایک طرح سے شر ہو گیا ہے کہ وہ گناہ اسے چھوٹ ہی نہیں پا رہا ہے، تو وہ دعا مددگار ہوتی ہے کہ یعنی دعا میں کے فوائد میں سے ہیں کہ وہ اس گناہ کو چھوڑنے پہ قادر ہو سکے گا. دعائے مشرور میم شین رام واو رام ولو لم یغلب عقل، مگر اگر عقل غالب نہ ہوئی تو حسرت تداقو و تجازب بین نہ ہو بین سائر کوا، تو پھر جو ہے وہ جھگڑا چلتا رہے گا، تداقو و تجازب چلتا رہے گا قوت عقلیہ اور باقی تینوں قوتوں کے درمیان. وہ یتزائد زارے کا ادا یوسی ادا انحدار عادتیں اور قوتیں لو یسیر العقل مغلوباً، اور اگر عقل مغلوب ہو گئی تو پھر ان تینوں قوتوں کی قوت جو زیادہ بڑھتی جائے گی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ فوری طور پہ اچھا بنتا ہے نہ فوری طور پہ برا ہوتا ہے. پہلی دفعہ مثلا عقلیہ کو قالب کر لیا شہویہ نے، اس کے بعد مان لی تو دوبارہ اور قوت کے ساتھ جو حملہ ہوگا، پھر دوبارہ عقلیہ کو کنٹرول کرے گی، پھر تیسری بار اور قوت کے ساتھ. جتنی زیادہ قوت شہویہ کی بات چلے گی اتنی قوت اس میں زیادہ ہوتی جائے گی. اس حد برعکس ہیں کہ عقلیہ نے اگر ایک دفعہ قوت شہویہ کو دبا کنٹرول کر لیا تو دوبارہ کبھی سرکشی کرے گی تو زیادہ قوت کے ساتھ اس کو دبا سکے گا. تو کہتے ہیں تجازب اور تدافعوں میں ایسا ہوا کہ مثلا زیادہ عرصہ جو ہے وہ مغلوب ہونے کی قوت عقلیہ، وہ یہ تینوں قوتیں زیادہ غالب آنے لگی، تو پھر جو ہے قرآن کی شاید کا وہ مشتاق ہو جائے گا کہ قد خواب من دساہا، کہ یقین اس نے نقصان اٹھایا کہ جس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا بلکہ اس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا اور گناہوں میں یہ آگے بڑھتا چلا گیا. ایک سروات پڑے محمد تو اب مسلم واضح کرے کہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ان تینوں قوتوں میں آپس میں اختلاف ہے اور آپس میں تنازع چلتا رہتا ہے، تو پھر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام افعال کے اندر متوجہ رہیں کہ وہ کام جو کرنے جا رہا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں وہ قوت شہویہ کی پیروی میں کرنے جا رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا فعل جو ہے قوت وہمیہ کے کہنے پہ ہو یا قوت غضبیہ کے کہنے پہ ہو. جب تک اسے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اس کی بات جو ہے قوت عقلیہ کے کہنے کے مطابق ہے تب تک اسے اقدام نہیں کرنا چاہیے. کہ ولما کانت قواہا متخارفتن متنازعتن فما لم یغلب احداہا لم تدخل النفس فی عالمہ، کہ جب یہ قوت آپس میں مختلف ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا لیے تب تک یہ کسی ایک قوت کا غلبہ نہ آ جائے تب تک یہ اس کے جو ہیں نفس جو ہے اس کے عالم میں داخل نہیں ہوگا. اگر قوت عقلیہ کا غلبہ آ گیا تو پھر انسان جو ہے فرشتوں کے عالم میں داخل ہو جائے گا. اگر انسان کے اندر قوت غضبیہ کا غلبہ آ گیا تو پھر درندوں کے عالم میں داخل ہو جائے گا. اگر شہویہ کا غلبہ آ گیا تو وہ جانوروں کے عالم میں داخل ہو جائے گا، اور اگر وہمیہ کا غلبہ آ گیا تو شیطان کے عالم میں داخل ہو جائے گا. مگر جب تک ایک کا غلبہ نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں کہا جائے گا کسی بھی عالم میں، کوئی بارڈر پہ ہیں، اطراف چار ملک ہے جس کے اندر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، ابھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ کس عالم کے اندر ہے یہ، کون سا عالم کے اللہ سے یخص ہو کہ جو اس کے لیے خاص ہے. تو فلا تزار من تنازعہ مارکتن للآثار مختلفت و احکام متباینت الا ان یقضب احداها، تو جب تک یہ تنازع چل رہا ہے تب تک اس کے اندر آثار مختلفہ نظر آئیں گے. ایک آدمی کو دیکھیں گے کبھی فرشتہ نما ہو جاتا ہے، کبھی شیطان نما ہو جاتا ہے، کبھی درندہ نما ہو جاتا ہے، کبھی جانور نما ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف آثار جو نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ابھی اس کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، ابھی کسی ایک جگہ پہ جا کے بیٹھا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مختلف آثار نظر آتے ہیں. یہ عام طور پہ باہر کے لوگوں کو بھی نظر آتے ہیں اور خود ہم اپنا مشاہدہ کریں تو بھی نظر آتے ہیں کہ کبھی لگتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ فلاں شخص فرشتہ نما ہے مگر دوسرے نے وہ حرکت کرتا لگتا ہے یہ تو شیطان نما ہے، تو وہ دونوں چیزیں اس کے اندر چلتی رہتی ہیں. تو فتح فی نفس سے آثار ہوں وہ یت حرف عالم ہی خاص سے، مگر جب ایک کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر اسی کے آثار اس کے اندر ظاہر ہوں گے اور اس کے عالم میں وہ داخل ہو جائے گا. جب عقلیہ کا غلبہ ہوگا تو وہ قوتیں تو یہ سن کے ملائکہ میں چلا جائے گا کہ ولما کانت قوت العاقلہ تم ان سن کے ملائکہ، جب قوت عاقلہ یہ سن کے ملائکہ میں سے ہیں، والواہمہ تم ان حزب العبالست اور جب قوت واہمہ یہ ابلیس کے سن میں سے ہیں، والغضبیہ تم ان افو کی سبائے اور جب قوت غضبیہ اس کا تعلق درندوں سے ہیں، والشہویہ من عالم بہائم اور جب قوت شہویہ کا تعلق عالم بہائم سے ہیں. تو اب انسان جو ہے ان چاروں عالم کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے. مثلا ایک طرف جو ملائکہ والی قوت چاہ رہی ہے اس کو ملائکہ کے عالم میں لے جائے، درندوں والی قوت چاہ رہی ہے اس کو درندوں کے ساتھ ملا دے، جانور والی قوت چاہ رہی ہے اس کو کھینچ کے جانور کے عالم میں لے جائے، اور شیطانی قوت چاہ رہی ہے اس کو اس کے عالم میں لے جائے. اور انسان بیچارہ کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر سے کھینچ جاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے اس طرف چلا جاتا ہے، مگر یہ جنگ پوری اس کے اندر چل رہی ہے. تو کبھی حسب غلبت واحد منہا تکون نفس و اما ملکن او شیطان او قلبن او خنزیرن، تو ان قوتوں میں سے جس کا غلبہ ہے اسی اعتبار سے نفس ہو جاتا ہے، کیا کبھی وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا شیطان بن جاتا ہے یا کتا بن جاتا ہے یا سور بن جاتا ہے. وہ یہ بن جاتا ہے سمجھا جیسے کل کی بات میں آیا تھا کہ حقیقتاً بن جاتا ہے، ظاہر اعتبار سے رکھتا ہے کہ میں انسان ہے مگر انسان کا جسم ظاہر حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کی روح ہے. تو اگر قوت غضبیہ کا قبضہ ہو گیا اس کا مطلب انسان کی روح جو ہے وہ کتا بن چکی حقیقتاً میں، مجازن جو ہے اس کو انسان کہا جاتا ہے. اسی طرح سے باقی ساری چیزیں اور اسی اعتبار سے ان کے جو ہے وہ آثار بھی رونما ہوتے ہیں. یہ شاید آج نہیں آ سکے گا کہ جب قوت غضبیہ انسان میں چھا جاتی ہے تو غصے کے عالم میں اس کے اوپر وہی آثار طاری ہوتے ہیں جو کتے کے ہوتے ہیں، جب قوت شہویہ اس کو غالب آ جاتی ہے تو اس کے اوپر وہی آثار طاری ہوتے ہیں جو جانور کے ہوتے ہیں، جب قوت وہمیہ غالب آ جاتی ہے تو اس کے اوپر وہی آثار طاری ہوتے ہیں جو شیطانوں کے ہوتے ہیں، اور جب قوت عقلیہ غالب آ جاتی ہے تو انسان کے وہ آثار بھی طاری ہونے لگتے ہیں جو فرشتوں کے ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. سروات پڑھیں گے.